ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. کل ہمارا سبق اس جملے پر تھا کہ اما بعد فہذا اعتقاد الفرقۃ الناجیۃ المنصورۃ الی قیام الساعۃ اہل السنۃ والجماعۃ, کہ حمد و صلاۃ کے بعد یہ فرقہ ناجیہ جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی گئی ہے, اس کا عقیدہ ہے قیامت کے قائم ہونے تک, اور فرقہ ناجیہ سے مراد اہل السنہ والجماعہ ہیں. کل میں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج السنہ اور مجموع الفتاوی کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ اہل السنہ والجماعہ کا مذہب یہ ائمہ اربعہ وغیرہ کی پیدائش سے قبل کا ہے, کیونکہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو کہتے ہیں, اور محدثین کی اصطلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور تقریر, اور اسی طرح فقہ اسلام کی اصطلاح میں بھی آپ کے قول فعل اور تقریر کو سنت سے تعبیر کرتے ہیں, اور اسی کو حدیث سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. تو اہل السنہ والجماعہ یہ امام ابن تیمیہ کے بقول امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل اور دیگر ائمہ کی پیدائش سے پہلے کا چلا آ رہا ہے. تو اسی طرح دوسرا میں نے مجموع فتاوی سے یہ بات عرض کی کہ انہیں ہی اہل الحدیث سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ جو اہل الحدیث کا لفظ ہے, ائمہ نے اس کو استعمال کیا ہے, اور اہل الحدیث جو ہیں یہ اور اہل السنہ یہ ایک ہی وجود کے دو نام ہیں. ائمہ حدیث نے اہل السنہ والجماعہ اور اہل الحدیث یہ دونوں لفظ استعمال کیے. مثال کے طور پر امام ابو بکر احمد بن ابراہیم الاسماعیلی جو بہت اور فقی گزرے ہیں, 71 چوتھی صدی ہجری کے بہت بڑے محدث اور فقی گزرے ہیں, تو انہوں نے ایک کتاب عقیدے کے حوالے سے لکھی ہے. تو کتاب کا نام ہے اعتقاد و ائمت اہل الحدیث, کہ اہل الحدیث کے ائمہ کا عقیدہ. تو اپنی اس کتاب کے اندر پہلے ہی فقرے میں وہ فرماتے ہیں اعلموا رحمنا اللہ و ایاکم ان مذہب اہل الحدیث اہل سنت والجماعہ, کہ اہل الحدیث کا مذہب وہ اہل سنت والجماعہ ہی مذہب ہے. کیوں اس مذہب میں آگے ذکر کرتے ہیں الاقرار باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وقبول ما نطق بہ کتاب اللہ تعالی وصحت بہ الروایت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اہل الحدیث اہل سنت والجماعہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کرنا, اس کے ملائکہ کا, اس کی کتابوں کا, اس کے رسولوں کا, اور جس بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب بولی ہے اس کو قبول کرنا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح روایت اس بارے میں پہنچی ہے اس کو ماننا. تو یہاں پر انہوں نے یہ ایمانیات کی بات ذکر کر کے فرمائی اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ کا مذہب ہے. اور اسی طرح کی بات امام ابن ابی حاتم رازی نے بھی ذکر کی ہے, اور ان کی کتاب جو ہے اس کا نام ہے اصل السنہ و اعتقاد الدین. یہی وجہ ہے کہ ائمہ حدیث جو ہیں یہ اہل السنہ اور اہل الحدیث یہ مترادف المعنی سمجھتے ہیں. اور اسی طرح عقیدے کی ایک اور بہت بڑی کتاب یہ امام ابو القاسم ہبات اللہ الطبری جو ہیں ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، نام ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، کہ اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کی جو بنیادیں ہیں ان کی شرح کی ہے انہوں نے، اور باقاعدہ اس کے اندر اہل الحدیث کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو انتساب ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ثم کل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالة التي احدثها ينسب، ہر وہ شخص جس نے کسی بھی امام یا کسی بھی شخص کی طرف نسبت لگا لیا اور اس کے اقوال جو ہوتے ہیں اس قبول کرتا اور اس کی طرف منسوب ہوتا ہے، وإلى رأيه يستند اور اس کی رائے کو دلیل مانتا ہے، الا اصحاب الحدیث مگر اصحاب الحدیث اور جو اہل الحدیث لوگ ہیں، فإن صاحب مقالتهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اقوال کا جو کہنے والا ہے جو قائل ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی باتیں جو یہ بیان کرتے ہیں جو اقوال پیش کرتے ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوتے ہیں، فہم الیہ ینتسبون اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہیں، وإلى علمه يستندون اور نبی علیہ السلام کے علم جو ہے اس سے استناد اور دلیل لیتے ہیں، وبه يستدلون اور استدلال بھی آپ کے علم سے کرتے ہیں، وإليه يفزعون برأيه يقتدون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دوڑے چلے آتے ہیں اور آپ کی رائے کو آپ کی بات کی پیروی کرتے ہیں، وبذلك يفتخرون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جو ہے اس میں وہ فخر کرتے ہیں، وعلى أعداء سنته بقربهم منه يسولون اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دشمن ہے ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، فمن يوازيهم في شرف الذكر اور یہ تذکرہ کی بزرگی اور شرافت میں کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ ان کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے بہت اونچا کیا ہے، پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل الحدیث کا جو نام ہے یہ اصل میں کتاب اور سنت کے معانی سے ماخوذ ہے، اس کے لیے پھر وہ ایک تو یہ آیت پیش کرتے ہیں سورہ زمر کی 23 نمبر آیت کریمہ کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ جو کلام اللہ ہے اس کو حدیث سے بلکہ احسن الحدیث سے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر حدیث نازل فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے، تو اس لیے اہل حدیث کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ کتاب اور سنت کی طرف منسوب ہونے والا، یہاں ایک اشکال کا ازالہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی جس طرح اہل تفسیر ہیں اہل قرآن ہیں قرآن والے تفسیر والے اہل النحو نحو والے اہل صرف صرف والے، تو یہ ایک فن ہے اور اس کی طرح جو منسوب ہوتے ہیں وہ اہل ہوتے ہیں اس کے، اس طرح حدیث ایک فن ہے تو اس فن کی طرح منسوب ہونے والے اہل حدیث ہیں محدثین ہیں وہ لوگ، عام لوگ مراد نہیں ہیں، وہ اس طرح وہ پھر وہ یہ مانا کر کے کہہ دیں کہ ایک ریڑی والا آدمی ہے جو چابڑی لگاتا ہے اور وہ مثلا موسم کے مطابق کبھی سبزی بیچتا ہے کبھی پھل بیچتا ہے، جو نورانی قاعدہ بھی نہیں اس کو آتا ہوتا تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں اہل الحدیث ہوں حالانکہ حدیث سے واقف نہیں ہوتا، تو اگر ہم آئمہ کی ان کتب پر ان عبارات پر غور کریں تو اس اشکال کا ازالہ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ دکتور محمد بن عبد الرحمان الخمیس کی کتاب ہے اعتقاد اہل سنہ شرح اصحاب الحدیث کہ اہل سنہ کا عقیدہ اور اصحاب الحدیث کی تشریح، اس کتاب کے صفحہ 9 کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ لفظ اہل الحدیث ہے نا تو اصطلاح کے طور پر اس کے دو اطلاقات ہیں، یعنی یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو علم حدیث کے ساتھ مشغول ہے اور جو ہے نا وہ اہل الحدیث شمار ہوتا ہے، تو اس میں اہل سنہ والجماعت بھی داخل ہے اور اہل بدع بھی داخل ہے، کیونکہ بڑے بڑے بدتی بھی ایسے لوگ ہیں جو علم حدیث کے ساتھ مشغول ہیں جس طرح کے معتزلہ تھے قدریہ تھے جہمیہ تھے حدیث وہ بھی لیتے تھے، تو اس اعتبار سے اگر حدیث کے علم کے ساتھ مشغول ہو تو یہ اہل الحدیث کا اطلاق یہ اہل سنہ والجماعت کے لیے خاص نہیں ہے، ایک یہ معنی ہے، اس میں سارے اہل بدع بھی آ جاتے ہیں، تو دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث سے مراد جو شخص آئمہ حدیث والا سنت والا عقیدہ رکھتا ہو، تو یہ عقیدہ کی جو بات ہے نا اصل یہ بنیاد ہے، کہتے ہیں کہ من یعتقد عقیدۃ آئمۃ الحدیث و سنت فلا ھذا لا یدخل فی محل البدع کہ جو شخص آئمہ حدیث کا سنت کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہوں تو ان کے اوپر اہل حدیث کا جو اطلاق ہوتا ہے تو اس عقیدے میں اہل بدعہ داخل نہیں ہے، اہل بدعہ اس سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو کہنا تھا کلام آئمت سنت فی ثناء اہل الحدیث وانما الفرقۃ الناجیہ والطائفہ المنصورہ ینسب ھذا علی اصطلاح ثانی، کہ آئمہ حدیث نے جو اہل حدیث کی تعریف کی ہے، جو اہل حدیث کی ثناء اور مدح سرائی کی ہے، تو یہ وہ فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ ہے۔ تو یہ طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ ہونے کے معنوں میں ہے، تو یہ اس لیے اہل بدعہ اس میں شامل نہیں ہے، یا اہل حدیث سے مراد جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں، اہل سنہ والجماعہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یدخل فی ذلک کل من کان علی عقیدہ ائمہ السنہ ولو لم یکن من علماء اہل الحدیث، کہ اس کے اندر تمام وہ لوگ داخل ہیں جو ائمہ اہل سنہ والا عقیدہ رکھتے ہیں، اگرچہ وہ علماء اہل حدیث میں داخل نہیں ہے، اہل علم نہیں ہے، لیکن ان کا عقیدہ وہی ہے جو عقیدہ ائمہ حدیث کا ہے، سلف صالحین کا ہے، صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے۔ تو اس عقیدے پر چلنے والے سارے لوگ ہی اہل حدیث ہیں، تو ہم بھی اہل حدیث کی جو اصطلاح وہ اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم وہ کتابیں دیکھیں جو کتابیں اہل حدیث کے نام پر ہیں اور ان کے اندر عقائد بیان کیے گئے، تو وہ عقائد وہ کتابیں بھی اسی بات کی ترجمانی کرتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے ائمہ حدیث گزرے ہیں ان کا وہ کسی بھی ایک امام کی طرف منسوب ہی نہیں ہوتے تھے، جس طرح میں نے امام ہبت اللہ طبری کی کتاب سے یہ عبارت عرض کی کہ وہ صرف منسوب ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف ان کی نسبت عقیدے کی قطن ہے ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ سیوطی نے بھی اپنی ایک کتاب جو ہے یہ الکنز المدفون فی الفلک المشحون اپنی کتاب میں لکھتا ہے والذی یجب ان یقال، جو چیز واجب اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کل من انتسب الی امام غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو یوالی علی ذلک و یعادی علیہ، ہر وہ بندہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور امام کی طرف منسوب ہے اور اس نے اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار اسی امام کے ساتھ نسبت لگا کے اسی پر رکھا ہے، جیسے انبیاء تو وہ انبیاء سے محبت کرتا ہے، شافی ہے تو شافی سے کرتا ہے، چشتی نقشبندی قادری ہے، جو جس سلسلے پر چل رہا ہے اس کی دوستی اس کا تعلق اسی سلسلے کے ساتھ والے قائم لوگوں کے ساتھ ہے اور وہ ایک ہستی کی طرف منسوب ہے، اسی پر دوستی دشمنی رکھتا ہے۔ تو کہتے فوا مبتدع خارج السنت والجماعت، ایسا آدمی بدتی ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، سواء کان فی الاصول او الفروع، خواہ اس کی نسبت عقیدے میں ہو یا فروع میں ہو۔ جس طرح عقیدے میں لوگوں نے نسبت لگائی ابو منصور ماتریدی کی طرف یا ابو الحسن اشری کی طرف، تو اب عقیدے میں وہ اشری اور ماتریدی ہے لیکن فقہ میں وہ امام ابو نفا کی طرف منسوب ہے اور اگر حنفی ہے یا معتزلہ ہے جہمیہ ہے، تو جتنے بھی یہ فرق ہے عقیدے میں خیال کی نسبتیں ہوں یا فروعات فقہیہ میں ان کی نسبت کسی امام کی طرف ہو، تو یہ ایسے لوگ جو اسی پر انحصار کر لیتے ہیں وہ تو اہل بدعہ ہیں، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ کیونکہ اہل سنہ والجماعت جو ہیں ان کا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا، تابعین کا اور ائمہ حدیث کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے ائمہ حدیث گزرے ہیں تو وہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے اور کہلواتے تھے اور اہل حدیث کے عقیدے اور منج پر قائم تھے، اور جو شخص اہل حدیث کے ساتھ بغض رکھتا تھا تو اس کو وہ بدتی شمار کرتے تھے۔ مثال کے طور پر امام احمد بن سنان الواسطی بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں، 259 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ خطیب بغدادی علیہ رحمہ نے جو ہے نا وہ اپنی کتاب شرف و صاحب الحدیث میں بھی ان کا یہ قول نقل کیے اور امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں بھی بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، کہ دنیا میں جو شخص بھی بدتی موجود ہے تو اس کا وصف دیکھ رہا تو اہل حدیث سے بغض رکھتا ہوگا۔ وجب تدا رجل نزع حلاوت الحدیث من قلبه، جب آدمی بدت اختیار کر لیتا ہے بدتی بن جاتا ہے تو حدیث کی حلاوت جو اور مٹھاس ہے وہ اس کے سینے اور دل سے نکال دی جاتی ہے، اور اسی لیے بڑے بڑے ائمہ حدیث کو کسی بھی ایک امام کے مقلد نہیں ہوا کرتے تھے۔ جس طرح کہ امام ابن تیمیہ نے خود اپنی کتاب مجموع الفتاوی کی 20 جلد کے 40 صفحے پر یہ بات نقل کی، فرماتے ہیں وَأَمَّا مُسْلِمٌ، بلکہ انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اَمَّا الْبُخَارِي وَأَبُو دَاوُود فَإِمَامَانِ فِي الْفِقْهِ مِنْ أَهْلِ الْإِجْتِهَادِ، کہ کہتے ہیں بخاری ابو داود یہ دو امام جو ہیں یہ اجتہاد اور فقہ میں بہت بڑے امام ہیں، اور اس طرح فرماتے ہیں وما مسلم الترمذی وابن ماجہ وابن خزیمہ وبیال والبزار ونحوهم فهم على مذهب اهل الحديث ليس مقلدين لواحد بعين من العلماء کہ مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ ابن خزیمہ ابو یالا امام بزار وغیرہ سارے کے سارے على مذهب اهل الحديث یا اهل الحديث کے مذہب پر تھے ليس مقلدين لواحد بعين من العلماء کسی ایک علماء میں سے کسی ایک متعین امام کے مقلد یہ لوگ نہیں تھے. تو آئمہ حدیث کا عقیدہ بالکل واضح اور صاف ستھرا ہے کہ یہ لوگ کتاب اور سنت کی طرف توجہ کرتے ہیں, اس لیے ان کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. اور جو شخص آئمہ دین کے اس عقیدے سے ہٹا ہوا ہے تو وہ شخص خواہ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتا ہو, اس کا اہل السنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وجہ ہم آگے جا کر اپنے سبق میں پڑھیں گے کہ آئمہ اہل السنت کا جو عقیدہ ہے جو اس کتاب میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے, اور آج کل کے جتنے لوگ اپنے آپ کو اشری یا ماتریدی کہتے ہیں یہ ان کے اوپر بھی اہل سنت والجماعت کا اطلاق حقیقت میں نہیں ہوتا, کیونکہ اہل سنت والجماعت کا اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور اس کے اسماء و صفات میں جو عقیدہ ہے یہ لوگ اس سے کچھ انحراف کیے ہوئے ہیں. تو اہل سنہ والجماعت میں وہ لوگ آئیں گے جن کا عقیدہ وہ ہوگا جو کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, اصحاب رسول اللہ, تابعین اور ائمہ حدیث کا جو عقیدہ تھا. اور الحمدللہ ائمہ حدیث نے السنت کے نام پر تو عقیدے پر بڑی کتابیں مرتب کی, جس طرح امام مروزی علیہ الرحمہ کی کتاب السنہ ہے, اسی طرح اور شیخ البانی علیہ الرحمہ نے جو تحقیق کی ہے ایک کتاب السنہ کی, یہ ایک امام مروزی کی ہے, اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل کی ہے, امام خلال کی ہے. تو بڑے بڑے ائمہ حدیث نے جو ہے نا وہ السنہ کے نام سے کتب مرتب کی. تو السنہ اور السنہ والجماعت سے ان کا مراد وہ عقیدہ, وہ منج, وہ طریقہ کار جس کے اوپر اسلاف چلتے تھے. اس لیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہاں یہ بات فرمائی کہ یہ عقیدہ فرقہ ناجیہ کا ہے. تو اہل سنہ والجماعت کو نجات پانے والا فرقہ قرار دیا, کیونکہ یہ ناجیہ جو لفظ ہے یہ نجا یا انجو سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص دنیا میں بدعات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, بدعت سے بالکل سالم اور پاک عقیدہ ہے, اور قیامت والے دن جہنم کی آگ سے نجات پانے والے یہ لوگ ہوں گے. کیونکہ جو اہل سنہ والجماعت ہیں وہ بدعی عقائد کے حامل نہیں ہوتے. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مبتدعہ جنہوں نے بدعات اختیار کی بلکہ ایجاد کی, وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اہل سنہ ہیں, باقی اہل بدعہ ہیں. بالکل معاملہ ہی الٹ ہو گیا. جس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اثر مجھے یاد رہتا ہے, یہ امام دارمی نے اپنی مسند میں اور حاکم نے اپنی مستدرک میں بیان کی ہے. مستدرک حاکم کی چوتھی جلد کا 514 صفحہ ہے, اور مسند دارمی کی پہلی جلد کا صفحہ نمبر 64 ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کیف انتم اذ لبستکم الفتنہ, اس وقت تمہاری کیا صورتحال ہوگی جس وقت فتنہ تمہیں لپیٹ میں لے لے گا. یحرم فی الکبیر ویربو فی الصغیر, اتنا لمبا دور فتنے کا ہوگا کہ جو آدمی بڑی عمر کا ہوگا وہ انتہائی بڑھاپے کو پہنچ جائے گا, اور جو چھوٹا بچہ ہوگا وہ اس فتنے کے دور میں پلا بڑا جوان ہوا ہوگا. وَيَتَّخِذُ النَّاسُ سُنَّةً, اور فتنے کو لوگ سنت بنا لیں گے. کتاب و سنت کے خلاف چیزیں جاری کی ہوئی ہیں عوام میں, اتنی دیر وہ جاری رہیں گی تاکہ لوگ اصل سنت بھول جائیں گے, وہ فتنہ اور غلط قسم کی چیزوں کو سنت سمجھنے لگ جائیں گے. اذا ترک منها شيء قيل تركه السنه, جب ان خرافات میں سے اور لوگوں کی بنائی چیزوں اور فتنہ میں سے کسی چیز کو چھوڑا جائے گا تو لوگ کہیں گے سنت کو چھوڑ دیا گیا. قالوا متى ذلك, تو لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ وقت کب آئے گا. فرمایا اذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم, جب تمہارے علماء اٹھ جائیں گے قاری زیادہ ہو جائیں گے. قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے لیکن قرآن کا علم رکھنے والے اور سمجھ رکھنے والے جو ہے نا وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے ہوں گے. جب تمہارے علماء چلے جائیں گے وکثرت قراؤکم, اور قاری تمہارے بہت زیادہ ہو جائیں گے. وقلت فقہاؤکم وکثرت امراؤکم, فقیر سمجھدار قسم کے لوگ کم ہوں گے اور امراء چدراٹ کرنے والے, امر دینے والے, حکومتیں کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے. وقلت امناؤکم, اور تمہارے امانت دار لوگ تم میں کم ہوں گے. والتمست الدنيا بعمل الاخره, اور دنیا جو ہے نا وہ آخرت کے عمل کے ذریعے تلاش کی جائے گی، وہ تفق کے لغیر دین، اور دین کے علاوہ کسی اور چیز میں فقاعت حاصل کی جائے گی۔ لوگ دین سمجھنے کی بجائے دنیا کے امور میں تفقع اور سمجھ پیدا کریں گے، عقل و شعور اور سمجھ بوجھ ساری اپنی دنیاوی امور میں لگا دیں گے، اور دین کی جو سمجھ ہے اس سے نابلد ہوتے چلے جائیں گے۔ تو دین کا فام کم ہوگا، اور لوگوں کے اندر قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے، علم قرآن کا رکھنے والے کم لوگ ہوں گے۔ جب ایسی صورت حال ہوگی تو اس وقت فتنہ بہت زیادہ ہوگا، اور لوگ فتنے کو سنت بنا لیں گے، اور جب وہ سنت کو بدلا جائے لوگ کہیں گے فتنے کو بدلا جائے گا تو لوگ کہیں گے سنت بدل رہا ہے۔ تو بالکل آج یہی صورتحال ہے کہ اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کئی ایسے لوگ کہتے ہیں جن کا عقیدہ اہل بدعا والا ہے، جب ان کی بدعات کے اوپر زد پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر اہل سنت والجماعت کو فرقہ ناجیہ سے تعبیر کیا۔ تو ناجیہ کا معنی نجات پانے والا، تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ جہنم کی آگ سے نجات پانے والا، اور دوسرا معنی ناجیہ معنی سالم، یعنی وہ بدعات سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہوگا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعات سے بڑی نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بدعات سے بچانے کی بہت تلقین کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون خطبہ ہے، اب خطبے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بعض لوگوں نے بدعات کو رواج دینے کے لیے اس کی قسمیں بنا ڈالی ہیں کہ بعض بدعات اچھی ہوتی ہیں اور بعض بدعات بری ہوتی ہیں، کسی نے کہا یہ بدعت حسنہ ہے، کسی نے کہا یہ بدعت سیئہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کتاب سنہ مروزی میں، شرح اصول اعتقاد علیہ سنہ والجماعہ میں، اور اس طرح اور بھی یہ ضم الکلام ہراوی میں بہت سارے ائمہ نے باسند صحیح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات بیان کی، وہ فرماتے تھے کل بدعت ضلالۃ وان رآہا الناس حسنا، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس بدعت کو حسنا سمجھتے ہوں۔ لوگ بدعت حسنا بناتے پھریں لیکن ہے بدعت جو ہے نا وہ گمراہی، شرعی طور پر جو بدعت بنتی ہے وہ گمراہی سے ہی جاتا ہے۔ دوسرا لفظ یہاں پر انہوں نے استعمال کیا المنصورہ، منصورہ کا معنی جس کی نصرت اور مدد کی گئی ہوگی۔ تو اہل سنہ والجماعت کی نصرت اللہ وحدہ لا شریک کرتا ہے، اللہ اس کی عقیدے کے اوپر اس کی مدد کرتا ہے، وہ دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ غالب رہتا ہے، اور جو ان کا مخالفت کرنا چاہتا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا مخالف ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ دلائل کتاب اور سنت سے جب ہوں گے تو کتاب اور سنت سے برتر تو کسی کی بات نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر غالب رہے گا، اور لا يضرهم من خالفهم ان کی مخالفت کرنے والا ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اور دوسرے الفاظ یہ ہیں فرمایا لا يزال اناس من امتی منصورین، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نصرت اور مدد کی جائے گی، لا يضرهم من خذلهم جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو نقصان نہیں دے سکے گا، حتی تقوم الساعۃ یا تک قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہی بات جو حدیث کے اندر ہے، یہ حدیث معرفت علوم الحدیث میں امام حاکم نے، خطیب بغدادی نے شرف و اصحاب الحدیث میں، احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، اور ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب الاحاد والمسانی میں، اس طرح مسند تیالسی، ترمذی، ابن ماجہ اور اس کے علاوہ حاکم اور ابن ابی شیبہ وغیرہ بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو امام ابن تیمیہ نے یہاں پر جو الفاظ نقل کیے، یہ الفاظ بھی حدیث سے ہی ماخوذ ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے رسول نے بات تقوم الساعہ، یہاں بھی یہ فرماتے الی قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک یہ جماعت جو ہے نا وہ ہمیشہ رہے گی، اور کوئی شخص ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے یہ جو اس مقام پر اہل السنہ والجماعت کا لفظ وارد ہوا ہے، اس کے حوالے سے ایک بڑی شاندار بات فرمائی ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سنت جو ہے اس کے ساتھ تمسک کی بات ہے، اور جماعت سے مراد لینہم مجتمعون علیہا، یہ سنت والے لوگ جو ہیں یہ سنت کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی اہل بدعت تو بدعت کی وجہ سے مختلف ہو جاتے ہیں، اہل سنت جو ہیں وہ سنت اور حدیث کی وجہ سے کتاب اور سنت کے اوپر مجتمع اور اس پر ان کا اکٹھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ میں اسی لیے یہ بات کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ جو تقلید ہے نا یہ جمعیت پیدا کرتی ہے، یہ جوڑ پیدا کرتی ہے، اور غیر مقلدیت جو ہے یہ تفرقہ بازی پیدا کرتی ہے، یہ ذہنی آوارگی اور آزادی پیدا کرتی ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل خلاف حقیقت ہے، اگر ہم تھوڑا سا اجمالی طور پر بھی تقلید کرنے والے لوگوں پر غور کر لینا تو ہمیں یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ تقلید نے تو بیڑا غرق کیا امت مسلمہ کا. دیکھو آپ شروع سے دیکھ لیں, باقی لوگوں کو چھوڑیں, پانچ مذاہب حنفی, شافی, مالکی, حنبلی اور جعفری, اہل حدیث اہل سنہ کے علاوہ ان پانچوں کو آپ دیکھیں, اب یہ پانچ ایک تو نہیں ہے, پانچ الگ الگ امام متعین کر کے نسبتیں کر کے پہلے تو امت کو پانچ فرقوں میں توڑ دیا اور ہر ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں. جس طرح کے شاہ سعود, آل سعود کے آنے سے قبل بیت اللہ میں جو اصل مسلح تھا مقام ابراہیم پر, اس کے علاوہ چار مسلح ان لوگوں نے ڈال لیے, جس کا تذکرہ دیوبندی علماء نے بھی کیا, بریلوی علماء نے بھی کیا, احمد رضا خان کے ملفوظات وغیرہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے, اور یہ تاریخ کی ایک زندہ حقیقت ہے. اب ہر ایک نے بیت اللہ کے ارد گرد اپنے مسلح ڈالے ہوئے. اگر شافی کی نماز کا وقت ہو گیا تو انفی اور امام مسلح پر بیٹھا ہے, وہ شافی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا, وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ پڑھیں, ہماری نماز کا وقت ہوگا تو ہم اپنی نماز پڑھیں گے. پھر اسی طرح انفیوں میں آگے دیکھ لیں, موٹے موٹے گروہ پر نظر دوڑا لیں, ایک دیوبندی گروہ ہے, ایک بریلوی گروہ ہے. اب یہ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. دیوبندیوں کو آگے لے لیں, ان میں ایک حیاتی گروپ ہے, ایک مماتی گروپ ہے, ایک تبلیغ والا اس کا علیحدہ نظریہ ہے, ایک جہادی گروپ ہے ان کا اپنا نظریہ ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہیں. یہ لوگ بریلیوں میں دیکھو تو ہر سجادہ نشین, ہر گدی وہ الگ ایک مکتب فکر ہے, اور ایک دوسرے کے خلاف ان کی بہت ساری کتب بھی مطبوعہ ہمارے ہاں بھی موجود ہیں. تو تقلید جن لوگوں نے اللہ کے رسول سے نسبت توڑی, کتاب اور سنت سے کٹے, تو ان لوگوں نے الگ الگ نسبتیں قائم کر کے اپنے آپ کو فرقہ واریت میں جھونک دیا ہے. لیکن جن لوگوں نے اپنا استناد کتاب پہ رکھا, سنت پہ رکھا, تو وہ سنت کے اوپر مجتمع ہوتے ہیں. اس لیے شیخ صالح العثیمین علیہ الرحمہ نے ایک بڑی شاندار بات کہی ہے, کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں تین طرح کے گروہ آتے ہیں, ایک تو وہ سلفیوں کا گروہ ہے, دوسرے اشعری اور تیسرے ماتریدی. تو شیخ صالح العثیمین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے جو یہاں بحث کی ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشعری اور ماتریدی لا یعدون من اہل السنہ والجماعت فی ھذا الباب, اس عقیدے کے مسئلے میں یہ اہل سنت والجماعت کے باب میں شامل نہیں ہیں. لئن مخالفون لما کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ فی اجراء صفات اللہ سبحانہ وتعالی علی حقیقتہا, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا اپنے حقیقی معنی پر جاری کرنے میں اشعریوں اور ماتریدیوں نے جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے عقیدے پر ان کی مخالفت کی ہے. اس لیے یہ اہل سنہ والجماعت کے اندر شمار نہیں ہوتے. اہل سنہ والجماعت کے اندر وہ لوگ شمار ہوتے ہیں جنہوں نے صفات باری تعالیٰ کو اسی طرح رکھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحاب اور ائمہ حدیث نے رکھا ہے, تو وہ جو اس کا حقیقی معنی ہے اس سے بھی بے خبر نہیں ہے اور اس کی اپنی طرف سے کوئی تاویل تو جی بھی نہیں کرتے, جس طرح کے بات آگے آئے گی. تو اہل سنہ میں حقیقت میں وہ لوگ آئیں گے جن لوگوں نے کتاب اور سنت کو لیا اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا, سلف کا جو مذہب تھا, اس مذہب اور عقیدے کو اختیار کیا, خواہ وہ علماء ہیں یا عامۃ الناس ہیں, وہ سب اہل سنہ والجماع اور اہل الحدیث میں شامل ہیں. اسی لیے کئی ائمہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اہل الحدیث کا تو صرف ایک ہی نام ہے, اہل سنہ والجماع. جس طرح ایک تو مشہور بات ہے نا, یہ جو غنیت الطالبین ہے اس کے اندر بھی یہ بات لکھی موجود ہے کہ غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ بات کہی کہ اہل السنہ والجماعہ جو ہیں ان کا صرف ایک ہی نام ہے اور وہ اہل الحدیث ہیں, اور اہل الحدیث اور اہل السنہ یہ مترادف المعنی ہے. اسی طرح یہ امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب اصل السنہ اعتقاد الدین میں بھی یہ بات لکھی ہے, ولا يلحق اہل السنہ الا اسم واحد, یا اہل سنہ کا اور کوئی نام لائق نہیں, صرف ایک ہی نام ہے اور وہ نام جو اہل الاثر اور اہل الحدیث ہے. اسی لیے اس سے پہلے وہ بات کہتے ہیں علامت اہل البدع البقیہ فی اہل الاثر, بدعتوں کی نشانی یہ ہے کہ اہل الحدیث جو ہیں, جو اہل الاثر ہیں حدیث کو لینے والے, ان کے بارے میں نزیبہ کلمات کہتے ہیں. تو یہ اہل بدع کی ایک موٹی سی پہچان ہے کہ اگر بدعت کی پہچان کرنی ہو تو اہل حدیث کے ساتھ بغض رکھتا ہوگا, اہل حدیث کے بارے میں وہ غلط بیانیوں سے کام لیتا ہوگا, بلکہ بڑے بڑے ائمہ حدیث پر طعن و تشنیع کرتا ہوگا, اس لیے وہ لوگ اہل سنہ میں شمار نہیں ہیں. پھر آگے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے یہ اہل سنہ والجماع کی بات کرنے کے بعد آگے پھر ایمانیات کی بات شروع کی, فرماتے وہو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خیرہ وشرہ. کہتے ہیں یہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نا, یہ چھ چیزوں کے اوپر مبنیہ جو چھ ارکان ایمان ہیں، یہ چھ چیزیں جو بیان کر رہے ہیں یہ ایمان کے رکن ہیں، تو یہ ایمان کے رکن ہیں اور وہ چھ ہیں. وہ الایمان باللہ، فرماتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان لانا، وہ ملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وہ کتبہ اور اس کی کتابوں پر، وہ رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد زندہ اٹھنے کے اوپر، بل ایمان بالقدر خیرہ و شرہ اور تقدیر کی اچھائی اور اس کی برائی کے اوپر ایمان لانا. تو یہ چھ جو ہے نا وہ ارکان ایمان کے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے بیان فرمائے. تو یہ وہ عقیدہ ہے جس کی اصل ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے، کیونکہ وہ حدیث جبریل بڑی مشہور ترین حدیث ہے کہ حدیث جبریل میں ایمان کی یہ شرح، یہ چھ رکن ایمان کے جو چھ پلر ہیں، یہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، کیونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اصطلع علینا رجل، ہمارے اوپر ایک آدمی نمودار ہوا، لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بندہ اس کو نہیں جانتا تھا، ولا یری علی اثر سفر، اس پر سفر کا کوئی نشان بھی نظر نہیں آتا تھا. تو کہتے ہیں شدید و بیاض ثیاب و شدید و سواد شعر، لباس اس کا انتہائی سفید اور اس طرح بال اس کے انتہائی سیاہ کالے. تو وہ کہتے ہیں کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا، دوزانو ہو کر بیٹھا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہنے لگا مل اسلام ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا چیز ہے؟ فرمایا اسلام یہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی شہادت اور گواہی دے دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں، اور نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر اگر تمہیں ہمت اور استطاعت ہے بیت اللہ کا حج کرنے کی. تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر کہتے ہیں ہم واجب نہ لہو یہ سوال ہوا یصدقہ، ہمیں اس سے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا سائل ہے جو سوال بھی خود پوچھتا ہے اور جواب بھی پا کر تصدیق بھی کرتا ہے. تو پھر اس نے پوچھا مل ایمان ہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے؟ فرمان تو میں باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی کے اوپر ایمان لے آ. تو یہ اصل جو اس عقیدے کی ہے یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرام کردہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے وقوع کے بارے میں جو چیزیں بتائی، تو اس میں ایمان کی شرح کرتے ہوئے یہ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالآخرہ، ایمان بالقدر، یہ چھ چیزیں جو ہیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور انہی چھ چیزوں کا تذکرہ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ اپنی اس عقیدہ واسطیہ کے اندر فرما رہے ہیں. تو یہ جو ایمان باللہ ہے نا، تو ایمان کا لفظ جو ہے نا لغت میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایمان لغت کے اعتبار سے تصدیق کا نام ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے صدقتو یا آمنتو، صدقتو یا آمنتو، تو کہتے ہیں کہ آل لغہ کہتے ہیں کہ معنیٰہما لغتاً واحد، لغت کے اعتبار سے صدقتو کہہ دے یا آمنتو کہہ دے تو دونوں کا مطلب ایک ہے، یعنی میں نے تصدیق کی یا میں ایمان لایا. تو اس لیے لغت کے اعتبار سے تصدیق کا نام جو ہے وہ ایمان ہے. تو یہ تفسیر جو ہے نا، یہ بے لغت کے اعتبار سے جو بعض لوگوں نے کی، یہ اصلا کتاب و سنت کی نصوص میں اگر دیکھیں تو یہ درست معلوم نہیں ہوتی، بلکہ لغت کے اندر ایمان جو ہے وہ لغت میں ہے الاقرار بالشیء ان تصدیق بہ، کسی چیز کی تصدیق کے ساتھ پھر اقرار بھی کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور اس کی دلیل کہتے ہیں یہ ہے کہ آپ یوں کہتے ہیں آمن تو بے قزا و اقرر تو بے قزا و صدق تو فلان ولا تقول آمن تو فلان، جب آپ نے یہ کہتا نا میں اس طرح ایمان لایا، میں نے اس طرح اقرار کیا، اور میں نے فلانے بندے کی تصدیق کی، تو جب کسی کی تصدیق کرنی ہے تو کہہ دیتے ہیں صدقتا فلانن، فلان کی تصدیق کی، یہ نہیں کہتا کہ آمن تو میں فلان پر ایمان لایا. یا سے معلوم ہے کہ تصدیق اور ایمان میں کچھ فرق بھی ہے نا. تو اس لیے ایمان یاد کی جب بات ہوگی تو ایمان میں خالی تصدیق جو ہے نا دل کی وہ کافی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ زبان کا اقرار بھی ہوگا، اور شرعی اعتبار پر اس کے ساتھ جو اقرار کیا ہے، جو تصدیق کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر اس شرعی احکام کا اعتراف اور اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہوگی۔ تو اس لیے ائمہ حدیث نے ایمان کو تین چیزوں کا مرکب قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے نا، بعض نے کہا ایمان جو ہے وہ مرکب نہیں بسیط ہے، کسی نے دل کی تصدیق کا نام صرف ایمان بنا دیا، خاص زبان سے اقرار کرے نہ کرے، اس میں تو کئی کفار بھی آ جاتے ہیں، جس طرح کے امام تبری نے اپنی تفسیر میں اور ابن کثیر میں ذکر کیا، بدر کے ایک موقع پر ابو جہل جو تھا وہ علیحدہ ایک جگہ کھڑا تھا، کسی نے پوچھا بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے ہیں، تو کہنے لگے پھر آپ تو ہمیں یہاں لڑانے کے لیے کیوں لے آیا؟ تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ پہلے ہی بیت اللہ میں کتنے عہدے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہیں، اگر میں نبوت والا عہدہ بھی ان کا مان لوں تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو اس کو اس کی چدراہٹ ایمان نہیں لاندی، وغیرہ دل میں تو اس کو بھی بات معلوم تھی، اس طرح بات زبان سے اقرار کر لیتے ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے، یا دل میں تصدیق نہیں آیا تو وہ نفاق ہے۔ منافقین بھی تو زبان سے اقرار کرتے تھے، جیسے کل شہادت کے باب میں بھی یہ صورت منافقون کی آیت کریمہ میں نے ذکر کی کہ منافق جو لوگ ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے بات کچھ اور کہتے ہیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے۔ تو مسلمان شخص جو ہے وہ زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، اور اپنے اعضاء اور جوارے کے ذریعے وہ عمل بھی کرتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اپنے آپ کو کہتے اہل سنت والجماعت ہیں، عقیدہ اہل سنت والجماعت والا نہیں۔ ہمارے چھوٹی چھوٹی نمازوں میں، جنتریوں میں ایمان کی دو قسمیں لکھی ہوتی ہیں، ایک ایمان مجمل اور ایک ایمان مفصل۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل جو ہے وہ، ایمان مجمل کیا ہے؟ کہتے آمنت باللہ کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی و قبل تو جمیع احکام ہی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب صرف ایمان کے اندر انہوں نے داخل کیا، باقی چیزوں کو جو ہے نا عمل وغیرہ کو اس سے خارج رکھا۔ تو کہنا حالانکہ اہل السنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا، ائمہ حدیث کا یہ عقیدہ قطن نہیں تھا، وہ تو ایمان جو ہے دل کی تصدیق، زبان کے اقرار، اور پھر اذعان اطاعت شرعی احکام کو قبول کرنا جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو ایمان کی ایک شرعی تعریف ہے جو ائمہ حدیث نے کی، کہ ایمان مرکب ثلاثی ہے، تین چیزوں کا مرکب ہے، اور اس کی ایک بڑی شاندار مثال جو ہے وہ نماز کی اللہ کے قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اللہ کے قرآن میں نماز کی اس کی مثال موجود ہے کہ نماز جو ہے اس کو اللہ نے قرآن میں ایمان سے تعبیر کیا، جب تبدیلی قبلہ ہوئی تو یہ دوسرا پارہ ہے، پہلے ہی صفحے کے اوپر تبدیلی قبلہ کا تذکرہ ہے۔ تو جب قبلہ بدلا تو بعض لوگوں نے خام خواہ یہ اعتراض کیا کہ جو لوگ پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے متعلق یہ بات فرمائی قرآن حکیم میں کہ وما کان اللہ لیزیہ ایمانکم، یہ سورۃ البقرہ کی 143 نمبر آئے تھے کہ وما کان اللہ لیزیہ ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا، یا ایمان سے مراد نماز ہے۔ اس لیے امام نووی نے شرح صحیح مسلم لکھا کہ اس بات پر ائمہ تفسیر کا، فقہاء، محدثین کا اتفاق ہے کہ یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے۔ اب نماز میں دل سے نیت بھی ہے، زبان سے اقرار بھی ہو رہا ہے، پورا وجود عملاً اس میں داخل بھی ہے۔ اس نماز کو ایمان قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی بات جو ہے نا وہ توجیہ بھی، تفہیم بھی کروا دی کہ ایمان اصل میں تین چیزوں کا مرکب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور اس کے ملائکہ پر ایمان کا تذکرہ ہے۔ بس ایک بات اور بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر پہلی بات ایمان اللہ کی ہے، تو اس بارے میں چار باتیں یاد رکھیے گا کہ ایمان باللہ جو ہے یہ چار امور کو شامل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود پر ایمان رکھنا کہ اللہ ہے، اور دوسری بات اللہ تعالی کی ربوبیت پر ایمان لانا کہ اللہ تعالی اکیلا پالنے والا خالق، مالک، مدبر الامور اور مالک مختار ہے، اور تیسری بات اللہ تعالی کی الوہیت میں اس کو منفرد ماننا کہ خالی اس کو ایک الہ مان کر اس کی بندگی کرنا، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کے اسماء اور اس کی صفات پر ایمان لانا۔ تو یہ چار چیزیں جو ہے ایمان باللہ میں زیر باس آئیں گی۔ تو ایمان باللہ میں سب سے پہلی بات کہ اللہ کے وجود کا اقرار کرنا، کیونکہ بعض لوگ دہریہ قسم کے ایسے بھی موجود ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ جو ایمان ہے نا اللہ تعالیٰ کے وجود پر, تو یہ چار طرح کے دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو ایمان ہے وہ اللہ کے وجود کی دلیل عقل کے ساتھ بھی ہے, قوت حس کے ساتھ بھی ہے, اور شرع ادلہ کے ساتھ بھی ہے. تو یہ چار چیزیں جو ہیں اس میں زیر بحث آئیں گی انشاءاللہ. یہ چیزیں میں کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے درس میں عرض کروں گا, کیونکہ آج ٹائم بھی کچھ ہو گیا کافی, اور دیر سے ہمارا درس شروع ہوا اور میرے کچھ ارجنٹ مسائل پیدا ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ کل بقایا میں یہ تفصیل اس کے عرض کروں گا. آخر دعوانا الحمدللہ.